يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب.
سوال یہ کیا گیا کہ شام سے رہائی کے بعد بی بی زینب دوبارہ شام کیوں گئی؟ ظاہر ہے کہ دیکھیے برادر نے عزیز، جو یہ سفر ہے نا، اس سفر پر اگر آپ غور فرمائیے تو کربلا میں شہادتوں کے بعد کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ میں بعض محققین کے مطابق 12 کے قریب دن گزارنے کے بعد پھر یہ قافلہ روانہ ہوا دمشق کی جانب، اور اکثر محققین کے نزدیک پہلی سفر کو یہ قافلہ دمشق پہنچا. پھر وہاں کے جو معاملات رہے، وہ جو گرفتاری اور قید کے جو ایام تھے، اس کے بارے میں کچھ محققین کا خیال ہے کہ اسی سال واپسی ہو گئی، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ ایک سال کی قید کے بعد پھر یہ قافلہ واپس پلٹا. اور جب یہ واپس پلٹا ہے تو کربلا سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ منورہ پہنچا. مدینہ منورہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا مسلسل ذکر حسین میں مصروف رہیں، امام مظلوم کے تذکرے میں مصروف رہیں. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ قافلہ واپس پلٹا ہے، پہنچا ہے، تو وہاں پر کون سا موضوع ایسا تھا کہ جس کی مرکزی حیثیت تھی؟ کربلا، شہادت امام حسین، وہاں پر ہونے والے مصائب، وہاں پر ہونے والے مظالم، امام حسین علیہ السلام نے ان کا کس طریقے سے مقابلہ کیا، کوفہ میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا. یہ وہ مرکزی موضوعات تھے کہ جن کو ڈسکس کیا جاتا تھا. سید سجاد اپنے انداز سے، جناب زینب اپنے انداز سے، خواتین کی نشستوں کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، مردوں کی محفلوں اور مجلسوں کا اپنا معاملہ ہوا کرتا ہے. اس کے بعد بعض محققین اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یزید نے جب اس بات کا اندیشہ محسوس کیا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں میں ایک اپرائزنگ کی کیفیت تھی، جس کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کو تاراج کیا گیا ہے، مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے. جیسے کہ لوگ جو مدینہ منورہ میں تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ایک وفد بھیجا تھا دمشق کے جانے، وہاں پر جو یزید کے کرتوت تھے وہ انفولڈ ہونا شروع ہوئے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں جو سینسیٹیویٹی، جو حساسیت تھی، وہ بڑھنا شروع ہوئی. اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں کے گورنر کو بھی بے دخل کر دیا، جس کے بعد پھر یزید کی طرف سے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کی گئی، اور مدینہ منورہ میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کو واقعہ حرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے افراد کو قتل کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی، منبر رسول کے پاس گھوڑے باندھے گئے. اور اس کے بعد پھر یہ تک ہوا کہ مدینہ منورہ کو 3 دن کے لیے مباح کر دیا گیا یزیدی فوج کے لیے، کہ جو کرنا چاہیں وہ کریں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یزید اور یزید کے مظالم کس حد تک بڑھ گئے تھے. لیکن یہاں سے ایک ریئیکشن لوگوں کے درمیان، ایک انقلاب کی کیفیت، جو میں نے ایک لفظ بھی استعمال کیا تھا کہ گونگی زبانوں کو بولنے کا حوصلہ ملا ہے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد. پہلے یہ ہمت نہیں تھی، مگر بہرحال آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان ایک شعور نظر آ رہا ہے، لوگوں کے درمیان ایک میچورٹی نظر آ رہی ہے، تو وہ اپنے طور پر ری ایکٹ کر رہے تھے. تو آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز کہ یہ واقعہ حرہ پیش آیا، پھر واقعہ حرہ کے بعد ان لوگوں نے رخ کیا ہے مکہ معظمہ کا، اور خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف تک کو جلا دیا گیا، خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں ان کو صدمہ پہنچا. وہاں پر عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے سارے کام وہ کر رہے تھے، مگر اسی دوران یزید حاصل جہنم ہو گیا. اچھا اب یہ سارے جو یہ کام دوسروں کے خلاف کر رہا ہے، تو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اقدامات سے غافل ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بیان کے نتیجے میں لوگ کس طریقے سے منقلب ہو رہے ہیں؟ لہٰذا کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وجہ تھی جناب زینب کی جلاوطنی کی، کہ جناب زینب ہیڈ ٹو لیو مدینہ منورہ. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مدینہ منورہ چھوڑنے کی ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے شہر مدینہ میں قحط آیا تھا. تو یہ دونوں ریزنز دیے گئے، ایک یہ کہ یزید کی طرف سے حاکم مدینہ کو یہ حکم دیا گیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو مدینہ چھوڑنے پر اور ترک کرنے پر مجبور کیا جائے، اور دوسرا قول یہ کہ شہر مدینہ کے اندر قحط آیا تھا. اس کے علاوہ بھی بعض اسباب آپ کو ملیں گے، اور ان میں جمع کرنا بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد پھر جناب عبداللہ ابن جعفر تیار، جو جناب زینب کے شوہر تھے، انہوں نے مدینہ منورہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار ایک متمول شخص تھے. جناب زینب کی زندگی سادہ، ان کی حیات سادہ، لیکن کیا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مالی اعتبار سے تنگدست تھے؟ جواب جی نہیں. عبداللہ ابن جعفر طیار مالی اعتبار سے ثروت مند تھے، پروردگار عالم نے ان پر بڑی عنایت کی تھی، مالی اعتبار سے بہت مستحکم تھے، ان کی بہت سی زمینیں تھیں، ان زمینوں کے اندر کچھ زمینیں شام کے علاقے میں بھی تھیں عبداللہ ابن جعفر طیار کی. لہذا اس موقع پر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب نکلے ہیں تو شام کا انہوں نے رخ کیا، اور وہاں پر وہ واقعات پیش آئے کہ جس کے نتیجے میں جناب زینب کی شہادت ہوئی. یہ ہے ایک قول، مگر کیا یہی ایک قول پایا جاتا ہے؟ جواب جی نہیں. شام، دمشق، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مزار کے حوالے سے ایک قول ہے، اور غالباً سب سے معتبر قول یہی ہے، مگر اس کے علاوہ دو اقوال اور ہیں. اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ سے روانہ نہیں ہوئے، مدینہ ہی کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی. انہی صدمات کے نتیجے میں بالآخر جناب زینب اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور جنت البقیع کے اندر جناب زینب کو دفن کیا گیا. یہ قول ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان دوستوں میں سے کسی نے نہ سنا ہو، لیکن بعض علماء کا یہ قول بھی موجود ہے. اسی طریقے سے ایک قول اور بھی ہے، اور وہ قول ہے مصر کے بارے میں، ایجپٹ کے بارے میں. وہاں پر آج بھی اگر آپ جا کر دیکھیں مصر کے اندر، بلکہ یوٹیوب پر ہی اگر آپ ٹائپ کر لیں تو زینبیہ مصر، جس طرح سے زینبیہ دمشق اور شام میں، اسی طریقے سے ایک زینبیہ آپ کو مصر کے اندر بھی ملے گا. یہ بھی ایک قول، اور وہاں کے لوگ جو اگرچہ شیعہ نہیں ہیں اکثر، مگر بہرحال اس جگہ سے ان کو عقیدت. جس طرح سے مصر کے اندر ایک اور مقام ہے، مسجد راس الحسین، امام حسین علیہ السلام کے سر کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ مختلف اقوال ہیں کہ امام مظلوم کا سر کہاں پر دفن کیا گیا. یعنی اگر اس حوالے سے آپ کتابوں کا جائزہ لیں تو شیعہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، جو ان کی تحقیقات ہیں مستقل تصانیف میں یا کسی بڑی کتاب کے ذیل میں کسی چیپٹر کی صورت میں، وہ اپنی جگہ پر. خود برادران اہل سنت، بلکہ آگے آپ بڑھ جائیے، ابن تیمیہ جو وہابیت کے نظریات کی بنیاد رکھنے والا ہے، اس کا بھی ایک رسالہ اسی موضوع کے اوپر راس الحسین کے نام سے موجود ہے. تو جو مختلف اقوال اگر آپ جمع کریں جو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی تدفین کے حوالے سے، تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک قول تو یہی ہے کہ جب یہ قافلہ پلٹ کر واپس آیا ہے تو کربلا معلہ میں امام حسین علیہ السلام کے سر کو چوتھے امام لے کر آئے تھے، اور کربلا میں جہاں امام کی قبر تھی اسی میں امام کے سر کو جسد کے ساتھ ملحق کیا. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ کہ شام کے اندر دفن کیا گیا. تیسرا قول یہ کہ نجف کے اندر جہاں امیر المومنین کا مزار ہے وہاں پر دفن کیا گیا. ایک اور قول یہ کہ واپس جنت البقیع لایا گیا اور جنت البقیع مدینہ منورہ کے اندر دفن کیا گیا. ایک قول یہ ہے کہ مصر کے اندر دفن کیا گیا. تو جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے سر کے بارے میں کہ اس کا مقام مدفن کہاں پر، اس کو دفن کیا گیا، اتنے اقوال پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جناب زینب کے مزار کے حوالے سے کم یہ تین اقوال تو پائے جاتے ہیں. ہاں، آپ یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اکثر علماء کس بات کے قائل ہیں؟ اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ سر امام حسین علیہ السلام بھی کربلا معلی ہی کے اندر دفن کیا گیا واپسی پر، اور اسی طریقے سے اکثر علماء محققین اسی بات کے قائل ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مزار شام میں ہے، دمشق میں. پھر اس کے بعد ایک اور بحث شروع ہوئی، یہ بعض محققین نے اس بحث کو بھی انیشیٹ کیا، اور وہ یہ کہ پھر اگر یہ جگہ معتبر ہے کافی حد تک، تو پھر یہ دوسرے مقامات اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی بہت سو نے بات کہی کہ جس طرح سے شبی کا رواج ہمارے یہاں ہے، اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کی ممکن ہے کہ شبی بنائی گئی. دیکھیں برادران عزیز، آج جس طریقے سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، یہ ہمیشہ اس طریقے سے نہیں تھی. تو اب ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں آج کچھ اس جگہ پر ہوتا ہے تو فوراً ہی دوسری جگہ پر پتہ چل جاتا ہے. کوئی اہم واقعہ ہو گیا تو سوشل میڈیا کے تھرو کوئی تصویر آ گئی، واٹس ایپ کے ذریعے سے وائرل ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا. اسی کے اندر انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، مگر بہرحال بہت سے واقعات اسی ذریعے سے لوگوں کے درمیان وائرل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. یہ آج ہوتا ہے، مگر کیا ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا؟ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوتا رہا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک واقعہ ہوا دوسرے علاقے والوں کو پتہ بھی نہیں. زمانے گزر گئے، سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، یہاں تک کہ نسلوں کے بدل جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے اسی شبی کو اصل سمجھ لیا. یہ ہوا. شام کے اندر بہت سے معاملات ایسے ہیں جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار ان کے بارے میں طے شدہ ہے کہ ان کی قبر بہرحال مدینہ منورہ میں, یعنی اس رخ سے غور کیجئے گا کہ ان کی قبر کے بارے میں بالکل اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں مدفون ہے. اسی میں ایک احاطے کے اندر عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر بالکل روشن ہے آج بھی کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی یہ قبر. مگر اب آپ جائیے دمشق اور باب الصغیر چلے جائیے تو باب الصغیر کے اندر جہاں آپ کو بہت سی دوسری قبریں نظر آئیں گی اسی میں ایک قبر آپ کو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی بھی نظر آ جائے گی. اب یہ عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر یہاں پر کیسے آ گئی جبکہ ان کے بارے میں تو طے ہے کہ ان کی قبر جنت البقیع میں ہے؟ تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ شبی کے عنوان سے, کیونکہ جناب زینب کا روزہ یہاں پر مشہور قول کے مطابق ہے, تو عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر وہ ایک شبی کے عنوان سے یہاں پر بنائی ہو تاکہ لوگ جا تو نہیں سکتے, سفر کر کے مدینہ منورہ جانا تو بہرحال ایک یاد تازہ رہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے وہ شوہر نامدار ہیں کہ جن دونوں کی اس شادی کے نتیجے میں وہ بچے پیدا ہوئے تھے کہ جنہوں نے کربلا میں اپنے ماموں کے اوپر اپنی جان قربان کی تھی. ایک انداز تھا کہ جس کے ذریعے سے ان یادوں کو باقی رکھا گیا. اسی طریقے سے بعض ازواج رسول ان کی قبریں بھی آپ کو دمشق کے اندر ملیں گی. جناب ام حبیبہ کی تقریباً طے شدہ ہے کہ جناب ام حبیبہ دمشق کے اندر دفن نہیں, جناب ام حبیبہ ان کی قبر بھی جنت البقیع کے اندر ہے. مگر آپ کو وہاں پر بھی اگر آپ جائیں گے تو باب الصغیر کے اندر آپ کو مل جائیں گے. تو یہ معاملات اس طریقے سے ہیں. اصحاب کہف ان کی قبریں کہاں ہیں؟ تین اقوال موجود ہیں, ان میں سے ایک دمشق بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس حوالے سے علماء کے جو اقوال ہیں محققین کیا کہتے ہیں کہ کس جگہ پر ہے, لیکن آپ کو بہرحال اصل قبر کے عنوان سے یا شبی کے عنوان سے مل جائیں گے. تو جناب زینب کے بارے میں جیسا کہ جو سوال کیا گیا تھا وہ اصل سوال شہزادی کے بارے میں تھا, ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. تو جو ان کی قبر کا معاملہ ہے میں نے عرض کر دیا کہ تین اقوال کم سے کم پائے جاتے ہیں. سب سے معتبر قول دمشق ہی کا ہے, بعض بڑے علماء بقیع کے بھی قائل ہیں اور بعض جو ہیں وہ مصر کے بھی قائل ہیں. علماء اس حوالے سے ایک بات بہت اچھی کہتے ہیں اور وہ یہ کہ جہاں پر بھی کوئی جگہ منسوب ہو چکی معصومین سے, سادات سے, اولاد معصومین سے اگر منسوب ہو چکی ہے تو وہ جگہ ہمارے لیے محترم ہے, اس جگہ کی حرمت ہمارے لیے ثابت ہے. لہذا فرض کیجئے کہ اگر اسٹیبلش ہو کے یہاں پر شبی ہے فقط, مگر شبی ہونے کے اعتبار سے وہ جگہ اب آل محمد سے منسوب ہے لہذا وہ جگہ ہمارے لیے محترم ہے, اس شبی کا احترام بھی ہم کریں گے. کچھ دیر کے لیے جب ہم تعزیہ بناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے محترم ہو جاتا ہے, تو کسی جگہ پر اگر شبی بنا دی گئی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے, اس کو دیکھ کر بھی اصل قبر اور صاحب قبر کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہوتی ہے. مقصد یہی ہے.